سورت عادیات تفسیر دیکھیں گے. سورت عادیات ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر کی سورت ہے. مکی سورت ہے. 1 رکوع اور 11 آیات ہیں. اس سورت کے اندر 40 کلمات ہیں, 170 حروف ہیں, اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 14 ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت بالکل ابتدائی دور کی سورت ہے. سورت عادیات عادیتن کی جمع ہے. یہ لفظ ابھی آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو مزید ہم دیکھیں گے, اور بہت ہی انوکھی صورت ہے. وہ چیزیں عموماً جس کے بارے میں عام انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی, اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کے اوپر بھی توجہ دلا کر ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کیا پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں, پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں, پھر ان کی جو صبح و دم چھاپا مارتے ہیں, پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں. کتنی قسمیں ہیں, اور ساری کی ساری ایک ایسے جانور کی مختلف اداؤں کی قسمیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. یہاں اصل میں مجاہدین, اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد جن سواریوں پہ بیٹھ کر نکلتے ہیں ان کی قسم کھائی گئی. لفظ عادیات جو ہے یہ عادیتن کی جمع ہے, عادی کا مؤنث ہے. یہاں مراد وہ جماعت جو قتل اور قتال کے لیے تیار ہو. عربی زبان میں بولتے ہیں تعادل قومو, یعنی لوگوں نے دوڑ میں مقابلہ کیا, اور عدل فرس کہتے ہیں گھوڑے نے دوڑ لگائی. تو عادیات جنگ پر جانے والے گھوڑے جو مقابلے کی دوڑ میں حصہ لیتے ہوں. اگر دیکھا جائے تو صرف لفظ گھوڑے ہی اس میں نہیں آتے, بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں سٹپٹ دوڑتی ہے, ہر وہ چیز, وہ ذریعہ, وہ مین جس کے ذریعے سے کوئی اللہ کے دین کو فائدہ دیتا ہے, وہ اسی کے اندر آتا ہے. یہاں لفظ دبحن آیا, دعات باحا اس کا روٹ ہے. دبحن اس آواز کو کہتے ہیں جو سرپٹ دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے. مراد کیا ہے؟ ہانپنا. اللہ اکبر. فل موریات قدحا, پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. موریات موریتن کی جمع ہے. سمو کے پتھروں پر ضرب لگانے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے, اور عموماً یہ رات کے وقت زیادہ دکھتی ہیں چمکتے ہوئے جگنوؤں کی طرح. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سامنے رکھ دیا کہ جب میرے راستے میں نکلنے والے مجاہد اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہیں اور ان گھوڑوں کے منہ سے ہانپنے کی وجہ سے آواز نکلتی ہے, اور ان کے قدم جب اللہ کے راستے میں زمین پہ آتے ہیں اور اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں, ان سب کی قسم. ذرا سوچئے کہ پھر اس مجاہد کی کیا شان ہوگی جو اس گھوڑے پہ بیٹھا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اگر ایک بہت بڑا مقصد دیا تو وہ مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا. اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے انسان جو سرپٹ بھاگتا ہے, جو کوششیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے ذمہ قرض دیتا ہے. اور عموماً یہاں جو بات آتی ہے کہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھنا, تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں جو بھی, خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آغاز میں جو بھی سفر ہوتے تھے, عموماً وہ گھوڑوں ہی کی طور پہ ہوتے تھے. گھوڑوں پہ بیٹھ کے لوگ یا اونٹوں پہ جاتے. اونٹ کی چال میں اور شان ہے, لیکن گھوڑے کی شان کچھ اور ہی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو وہ گھوڑے جن کے اوپر تم بیٹھتے ہو, وہ تمہارے لیے کتنے فرما بردار ہو چکے ہیں. مالک کے حکم سے ہر وقت حکم پر عمل کرتے ہیں, تو کیا انسان تو بھی اپنے رب کے حکموں پر اسی طرح بھاگتا ہے؟ کہیں تو اس وقت کسی ایسی چیز میں تو نہیں لگ جاتا کیا کروں کیا نہ کروں؟ کہیں تاویلات تو نہیں آنے لگتی؟ کہیں نفع نقصان تو نہیں نہ اپنے تولنے لگتے؟ تم غور کرو کہ تمہارے ہی گھوڑے جب وہ اللہ کے راستے میں چلیں اور اللہ کی ذات ان کی قسمیں کھائے تو اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی۔ فالمغیرات صبحا، پھر ان کی جو صبح و دم چھاپا مارتے ہیں۔ عرب لوگ اکثر لڑائی اور مار کٹائی میں جب شامل ہوتے تو عادت کہتی کہ حملے کے لیے رات کے وقت سفر کرتے تاکہ دشمن کو حملے کی خبر نہ ہو، اور رات کو وہ شب خون مارنا اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے تھے۔ یعنی اس دور میں پھر بھی کچھ روایات موجود تھی کہ نختے اور بے گناہ لوگوں پر چپکے سے رات کو گولی مارانا یا اس کے اوپر بم پھینک دینا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا صبح صبح اٹھ کے حملہ کرتے۔ دو تین فائدے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، دوسرے ہر چیز خود ان کو بھی واضح طور پہ دکھتی، اور تیسری بات یہ ہے کہ رات کو حملہ کرنے کی بدنامی سے بھی بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا اشارہ کیا کہ فل مغیرات صبح، صبح کے وقت وہ چھاپا مارنے لے۔ مغیرات، مغیرتن کی جمع ہے، غین یا را اس کا روٹ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو غارہ یغیر و غیرن اسی میں آتا ہے، یعنی بالکل اس طریقے سے جو اچانک غیروں کی طرح آ کے چھاپا مار دیتے ہیں۔ فاسر نبی نقا، پھر ان کی جو غبار اٹھاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ نقا کا لفظ آیا، اس کا معنی ہوتا ہے گرد راہ، یعنی راستے میں جو گرد اٹھتی ہے نا، گرد و غبار جو کسی بھی تیز سواری کے چلنے سے جو پیچھے رہتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ خاکی ذرات بوجھل ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اصل میں پھر وہ غبار کی طرح آتا ہے۔ اصل میں یہاں تیز گھوڑوں کی شان بیان کی گئی کہ اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں کہ رات کو زمین ٹھنڈی اور اس کے اوپر شبنم بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی غبار اڑاتے ہیں، یعنی بہت چاقو چوبند قسم کے گھوڑے ہیں۔ فوسطن بھی جمع، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں۔ اب یہاں جمع سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جمن سے مراد وہ قبیلہ ہے جس سے انتقام لینے یا لوٹ مار کی غرض سے اس پر حملہ کرتے تھے، اور گھوڑوں سے مراد وہی گھوڑے ہیں جو عرب قبائل اپنے استعمال کرتے تھے ایسے موقعوں پہ۔ اور اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کے جواب میں کہا کہ ان الانسان لحب بالخیر لشدید، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے وہ عموماً مال حاصل کرنے کے لیے ہی حملے کرتے تھے، اس لیے پھر جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی یہ لوٹ مار والے گھوڑے ہیں۔ لیکن دوسری رائے جو زیادہ مضبوط ہے، جس کا پچھلی اور اگلی دونوں آیتوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ کیا ہے کہ نہیں، یہ وہ گھوڑے نہیں ہیں جس پہ لوٹ مار ہوتی ہے، بلکہ یہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں کہ جس پہ سوار ہو کے لوگ دشمنوں کے لشکروں میں گھستے ہیں۔ پھر یہاں جمع سے مراد دشمن کا لشکر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی منزل پر پہنچتے تو صبح کا انتظار کرتے، اگر بستی سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہ کرتے، اور اگر آواز نہ آتی تو حملہ کرتے۔ اسے ہی مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے خیالی میں بھی آپ کسی غیر مسلم یا کسی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اتنی پیاری قسمیں کھاتے ہیں گھوڑوں کی، اس سے گھوڑے کی شان بھی پتہ چلتی ہے۔ اور بہت ساری خوبصورت روایات ہیں جس میں گھوڑوں کی قسمیں بھی کھائی گئیں، ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑوں کا حال تین طرح سے ہے، یعنی عموماً گھوڑے تین وجہ سے پالے جاتے ہیں، کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہوتے ہیں، کسی کے لیے معافی اور کسی کے لیے عذاب ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں گھوڑا پالنے کا ثواب لیتے ہیں، کچھ کو نہ گناہ ہے نہ ثواب، اور تیسرے جو ہیں وہ عذاب کے لیے۔ ثواب کس کے لیے؟ جو جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی کھلی چھوڑ دے، جہاں تک جہاں سے جس طرح سے چریں گے اس کے لیے وہاں تک اس کی نیکیاں ہوں گی، اور اگر انہوں نے رسی توڑا لی، قدم دو قدم آگے چلے گئے، تو ان کے پاؤں کے نشانات اور ان کی لید سب کچھ اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لیں، خواہ مالک کا انہیں پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو، تو بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، آپ سوچے ذرا، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اس طریقے سے پالتے ہیں ان کی لید تک تولی جاتی ہے۔ میں تو اس کو سنتے اور پڑھتے وقت یہ سوچتی ہوں کہ جیسے آج کے دور میں گاڑیاں ہیں نا، تو گاڑیوں کا پیٹرول، ان کا موبائل چیک کرو، ان کا آئل دیکھو، پانی ٹھیک ہے، ہر چیز کا اجر ہے۔ ایسے گھوڑے تو مالک کے لیے باعث ثواب ہیں، اور جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے اور دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا، تو اللہ کا جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے اور اسے نہ بھولا یعنی پالا ہے, اب یہ نہیں کہ اس کو بھوکا مار دے یا اس پہ بہت بوجھ ڈال دے یعنی اس کا حق دے, تو اس کے لیے پھر معافی ہے یعنی نہ گناہ ہے نہ ثواب. اب آپ سوچیں کہ ہماری گاڑیاں تین طرح کی ہیں نا, ایک وہ جو اللہ کے راستوں میں نکلنے چلنے جانے آنے میں ہماری مددگار ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس پہ بھی اجر ہے, اور ایک وہ ہے جو اپنی گھریلو ضروریات کے لیے ہم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. لیکن تیسرا گھوڑا جو فخر کے لیے پالا جاتا ہے مسلمانوں کو ستانے کے لیے, اس کے لیے عذاب ہے. کسی نے کہا اللہ کے نبی اچھا اگر کوئی گدھا پالے, تو آپ نے کہا اس کا بھی یہی حکم ہے. لوگوں نے جب پوچھا کہ گدھے کی بھی یہ بات ہے تو آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں اللہ نے مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں کیا, مگر یہ اکیلی جامع آیت جو گدھوں کو بھی شامل ہے, کیونکہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ہم ذرا اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھیں, کیا آج ہمارے ارد گرد کتنی ہی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جب ہم ان کو دنیا کے لیے استعمال کرتے تھے یا لوگ کرتے تھے تو وہ شاید ہمارے لیے ایک درد سر تھی, آج ہم نے ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنی. کیا چیز مثلا؟ جی آپ کے اور میرے کمپیوٹر. میں تو اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہمارے لیپ ٹاپس, ہمارے کمپیوٹرز, ہمارے مائک, ہمارے ہیڈ فونز, ہمارے ٹیلی فون کے وائر, تاریں, اللہ چاہے تو یہ ساری بھی تو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوں گی نا. ہم جب چیزوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی لیے یہ خیر کر لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتے ہیں. جی جی بالکل, یہ کمپیوٹر کوئی بھی چیز آپ دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے, مثلا دیکھیے ٹیلی ویژن لفظ ہے نا, اب لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, ریڈیو ٹی وی برائی کا سمبل بن گیا نا, اور حقیقت ہے اس لیے کہ وہاں سے پیش کیا کیا جاتا ہے, زیادہ تو یہی چیزیں. لیکن اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وسائل دے رہے ہیں, شعور ہے, اب یہی میڈیا اچھے پروگرام بھی دیتا ہے, اسی کے ذریعے سے غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھے اسلام کسی بھی ذریعے کو ناپسند نہیں کرتا, ذرائع استعمال یا اللہ کی رحمتیں ہوتے ہیں, اصل بات یہ کہ آپ ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. جہاد کا تذکرہ, اللہ کے راستے میں نکلنے کا تذکرہ آ گیا تو ساتھ ہی پھر کہہ دیا کہ ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکر ہے. اللہ اکبر, بات پیچھے گھوڑوں کی تھی, گھوڑوں کی تین باتوں پہ قسم تھی, اب آگے اللہ تعالیٰ انسان کی تین عادات کی بات کرتے ہیں. اور پہلی بات یہ کہ انسان بڑا ہی نہ شکر ہے, غافل رہتا ہے, اکھڑا اکھڑا رہتا ہے. قنوط ایسے نہ شکرے کو کہتے ہیں جو مصائب اور مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرتا رہے مگر اللہ تعالیٰ کے احسانات سے غافل رہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کمپلیننگ پرسنالٹی, نہ شکرا ہوتا ہے وہ شخص. احسانات ہوں تو کوئی بھی نہیں, وہ تو ہمارا حق تھا, ہاں, اور ذرا کہیں کمی آئی تو شروع ہو گئے شکوا کرنا قسمت کا تقدیر کا. ایسے شخص کو ہماری زبان میں اگر بڑا ہلکا لفظ بھی دے نا تو نمک حرام بنتا ہے. اس لیے بعض ترجموں میں آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ ان الانسان لربہ لکنود, کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا نمک حرام ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور اس کو اس بات کی خوب خبر ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا اس کا اتنا وفادار, اتنی اس کی بات ماننے والا, اس کی خاطر میدان جنگ میں گھس جاتا ہے, ہر طرف قتل و غارت کری ہے, ہر وقت جان کا خطرہ ہے, لیکن بعض اوقات دیکھا کہ اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے. لیکن انسان اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ اپنے رب کی اتنی نعمتوں کو پا کر اس کے باوجود کیا رویہ اختیار کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح چور ہے. اصل یہ وجہ ہے جو انسان سے دوسرے کام بھی صحیح نہیں کرواتی, کہ قربانی دینا تو دور کی بات, مال کا حق ادا نہیں کرتا, شکوے شکایتیں کرتا ہے, اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جس سے ایسا لگے کہ یہ بالکل بھی اس کا مستحق نہیں تھا. ہم اپنے دلوں کو پوچھیں کتنی محبت ہے مال سے, کیا مال کوئی اوڑھنا بچھونا تو نہیں بنایا ہوا؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف مال کمانا، مال برتنا، اس کو سجانا سنوارنا تو نہیں ہو گیا؟ کبھی ہم غور کریں نا تو ہماری کتنی نمازیں جو جاتی ہیں اس کی وجہ مال ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اسکولنگ، کالجنگ، یونیورسٹی میں اگر آپ کی نمازیں گئیں تو وجہ کیا ہے؟ مال، مال کے لیے تو یہ سب کر رہے ہیں، ورنہ کس کو اتنا شوق ہے کہ پڑھنے بیٹھے گھنٹوں کے اعتبار سے؟ شاپنگ کے لیے گئے، نماز قضا ہو گئی، پیچھے وجہ مال ہے۔ ایک ایک چیز پہ لے کے دیکھے، صرف ایک دن کی اپنی قضا نمازیں یا ڈیلے نمازوں کو دیکھے کتنی پڑی۔ آپ کہیں گے نہیں فجر کے وقت ہم کوئی مال نہیں کما رہے ہوتے، نہیں، مال کے دوڑ دھوپ میں تو آدھی رات تک جاگتے رہے، تو جب سوئے تو فجر قضا ہو گئی۔ عشاء کیوں گئی؟ سارا دن مال کمانے کے پیچھے میں رہے اور جب واپس آئے تو تھک ہار کے چور ہو گئے۔ اگر انسان غور کرے تو اس کو بہت سارے سبق اپنی زندگی سے مل سکتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے نا وہ کبھی بھی انسان کو اپنے حال کی فکر نہیں لگانے دیتا، اس کو ہمیشہ لگائے گا دوسری چیزوں میں، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ اور میں ایک واضح تبدیلی محسوس کرتی ہوں جو رمضان کے بعد اکثر لوگوں کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رمضان میں خوب عبادات کرنے والے، کرانے والے، افطاریاں، سحریاں، روزے، صدقے، خیرات، ایسے لگتے ہیں واقعی نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں نان مسلم کہ آپ لوگ کیا صرف رمضان کے نمازی ہیں؟ کیا آپ صرف رمضان کے رمضان مسلمان ہوتے ہیں؟ جو ہی رمضان جاتا ہے شوال کا مہینہ تو ٹھنڈا گزرتا ہے۔ مجھے پتا کیا محسوس ہوتا ہے، جیسے عید کی تیاری میں دکانوں پہ رش ہوتا ہے نا بازاروں میں، سب کہتے ہیں آج کل سیزن ہے، رات کو آدھی آدھی رات تک لوگ دکانیں بند کر کے نہیں آتے گھروں سے، اور عید کی رات تو ساری رات ہی شاید باہر رہتے ہیں، فجر پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اب مندہ ہے، کچھ گاہک ہی نہیں بازار میں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سب نے شاپنگ کر کرا لی، کرسمس کے بعد اب دیکھے سیلیں لگ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کچھ تو خرچے پورے کریں، کم قیمتیں کر دیں، چیزیں لیں۔ ایسے لگتا ہے کہ رمضان کی نیکیوں میں ہانپنے کانپنے کے بعد اکثر، اور اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ موسمی نہیں، رسمی نہیں، رواجی نہیں، بلکہ ہر وقت کا مسلمان بنا دے، اس کے علاوہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ نمازیں بھی قضا، جماعت سے، مسجد سے تعلق بھی کمزور، تو یہ تو پھر کوئی دوستی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھو تم میرے راستے میں نکلتے ہو، کیا موسموں کو دیکھ کے نکلو گے؟ کیا کوئی موسم ایسا بھی ہے کہ جس میں اللہ نے چھٹی دے دی کہ آپ بالکل نہ نکلو؟ اور رمضان کیا کوئی تمہارے لیے سزا کا مہینہ ہے کہ اس پہ تم نے ضرور کرنا ہے؟ تو ہم سب اپنی کوششوں کا رخ دیکھیں، کہاں کہاں غلطی کھاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئی ہوئی ہیں اور جس کو ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کہا کوئی بات نہیں، زیادہ دن تھوڑی تم رہو گے اس دنیا میں، سوچو، غور کرو۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا پس نہیں وہ جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ باہر نکالا جائے گا؟ آج اس کا اس دنیا میں دل اتنا لگ گیا، اس دنیا کے مال کمانے کھانے میں اتنا لگ گیا کہ اس کو وہ قبر یاد نہیں آتی جس میں اس کو ڈالا جائے گا، اور وہاں سے جب نکلے گا تو اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کے پاس ہاتھ میں کیا کیا کھویا، کیا پایا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی چھپے ہوئے راز نکلیں گے۔ یہ لفظ پڑھتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیشے کا کوئی انسان ہو اور اس کے اندر ہر چیز دکھے۔ ایئرپورٹ پہ ایک دفعہ کہیں تھی تو میں نے دیکھا کہ شیشے کا بڑے جار، شیشے کا جار سا بنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ نا ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، سکے، پیسے، اس طرح جو بھی آتا ہے اپنے حسب توفیق ڈالتا ہے، تو وہ نا باہر سے دکھتا ہے اس میں کتنے پیسے ہیں، تھوڑے نوٹ ہیں، بڑے ہیں، تو اس کو دیکھنا تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ جس بندے کو ماں سے محبت ہوگی، یا خدا نخواستہ اگر چوری چکاری کا ڈر ہو تو کوئی شیشہ ہی توڑ دے گا، کہ کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس عام طور پہ انسان اپنا مال بڑا چھپا کے بند کر کے رکھتا ہے۔ قیامت کے دن مجھے ایسے لگتا ہے ہم سب اسی طرح شیشے کے کھول بن جائیں گے اور دل کے اندر کی چیزیں کھل کے باہر آ جائیں گی، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گندگی تھی اندر۔ ये कीना था, ये बुगज था, ये हसद था, ये रकबते थी। दुनिया में एक इंसान कितना अच्छा बनता है लोगों की नजरों में, लेकिन अल्लाह अकबर सोचे तो इंसान को अपनी असल पता चल जाती है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िल लखबीर, बेशक उनका रब उस दिन तो खूब उनसे खबरदार होगा, खूब बाखबर है कि आज दुनिया में नहीं बाखबर है, लेकिन उस दिन की खबरें खुल के सामने आ जाएंगी। आज दुनिया में तो लोग झूठ मूठ सच्चे झूठे रवैये इख्तियार करके इज्जत पा लेते ना, कल क्यामत के दिन नहीं पाएंगे। तब देखिए कि छोटी सी सूरत है लेकिन पैगाम बहुत बड़ा है। हांपो कांपो, अल्लाह के रास्ते में जहां तक जा सको जाओ, जो कर सकते हो कर लो, ये वक्त वापस नहीं आएगा, तुमने फिर इस दुनिया से चले जाना है। मुझे ऐसे लगता है कि जब कुरान पाक पढ़ पढ़ के लोग थके होते हैं ना, और आखिरी सूरतों में वो सोच रहे होते हैं कि बस अब तो एक लंबी छुट्टी, रेस्ट, आराम, तो अल्लाह तआला ऐसी आयतें ला के बताते हैं कि आराम तो बस एक ही दिन है, जब तुम कब्रों में चले जाओगे। दुआ करो कि वहाँ का आराम मिले। इस दुनिया का आराम लिया तो क्या लिया। पूरी सूरत का खुलासा, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, ना शुक्रा इंसान, ना फरमान इंसान, सरकशियां करने वाला, उसी की नाफरमानियों में भागना पड़े तो खूब भागेगा, और उसी की फरमा बरदारी में जाना पड़े तो कहता नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है, अभी नहीं और प्रेशर पड़ जाएगा। आप देखिए कि इंसान का जिस्म जो है ना, ये इलास्टिक की तरह, जो चीज़ मैं खुद को महसूस करती हूँ अपने बारे में, यानी अपने बारे में मैं जो महसूस करती हूँ, मैं बिल्कुल वही आपसे शेयर करूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि मैं इलास्टिक की बनी हुई हूँ ना, मैं जितना अपने आप को खींचूंगी खोलूंगी ना, ये खुलता ही जाएगा। मेरा वक्त, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरी सारी चीज़ें जो मुझे अल्लाह ताला ने दी है ना, मैं इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी ये उतनी फैलती जाएंगी, और जितना कम करूँगी ना ये सुकड़ती जाएंगी। बाज़ दफ़ा आपने वो लिबास देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा होता है फिट टू ऑल, जो भी पहन लें ना उसको पूरे आ जाते हैं, देखने में आपको लगते हैं हाय इतने के पतले से इसमें कहाँ मैं पूरी आऊँगी, लेकिन जब आप पहनते तो बहुत आपके जिस्म पे फिट आते हैं ना, आपसे भी मोटा बंदा पहनेगा तो उसको भी फिट आएंगे। हम सब की जिंदगी में अगर ये सोच आ जाए ना कि मैंने अपने आप को फुली स्ट्रेच करना है, यकीन करें कि आपकी कुव्वतें इस हद तक बढ़ जाएंगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप खुद हैरान होंगे कि ये मैं हूं, ये मेरे से अल्लाह तआला करवा रहा है, और आप छोड़े तो इतने श्रिंक हो जाएंगे कि जैसे खाना खाना छोड़ देना तो मैदा श्रिंक हो जाता है, खाने की भूख खत्म हो जाती है। खाते हैं जो लोग उनका स्टमक खुद ब खुद फूलने लगता है। जब कोई बीमारी से उठता है तो डॉक्टर कहते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता खिलाएं, क्योंकि एकदम खाएगा तो जिस्म पे बोझ पड़ेगा ना, ऐसे ऐसा खाते खाते देखेंगे कुव्वत बढ़ जाती है। बच्चा क्या खाता है, एक चम्मच खाना मेरा हल है, उसको आप आधा घंटा लगा के उसमें छोटे छोटे नवाले खिलाते हैं, फिर एक वक्त आता है पूरे पूरे चम्मच भर जाता है। तो हमने अपने आप को जाया नहीं करना। वो वक्त याद किया करें जिस वक्त आप कब्र में होंगे, वहस्सिला मा फिस्सुदूर, मुर्दों को जिंदा किया जाएगा, क्योंकि कब्रों से क्या कुछ निकाला जाएगा, मुर्दा निकलेंगे, इंसानों की के अमाल खुलेंगे, सीने की बातें खुलेंगी। उस वक्त कोई थकन होगी, यानी रिजल्ट और इंजाम जो है ना सामने होता है तो काम करना आसान हो जाता है। और यहां देखिए कि अल्लाह ताला ने खबीर की सिफत जो है ना उसको पेश करके शोर दिलाया कि जिसकी नजर तुम्हारे दिल पे है क्या तुम उससे छुप सकते हो। अब इस सारे शोर के साथ अगर हम इसकी तिलावत सुने और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपना वफादार बना, तेरा हक पहचानो, माल की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। यकीन करें माल की मोहब्बत वो है जिसके लिए हकीकत में दुआएं मांगनी पड़ती हैं कि अल्लाह मेरे दिल से इस माल की मोहब्बत निकाल। कभी आप महसूस भी करें ना अपने दिल में तो अल्लाह ताला से चुपके चुपके बातें किया करें, नहीं अल्लाह ताला मुझे नहीं चाहिए इस तरह की मोहब्बत। ठीक है, जरूरत अच्छी बात है, माल होना भी चाहिए, ये नहीं कि माल ना हो, लेकिन जो चीज पसंदीदा नहीं वो माल की मोहब्बत पसंदीदा नहीं है। तो आइए तिलावत सुनते।
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.